اس سورہ مبارکہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت کو مکمل کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. اب جب یہ بات ایک طرح سے بیان ہو گئی کہ صدقہ اور ایصال ثواب جائز ہے اور صدقہ جاریہ بھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ونکتب ما قدمو, اور ہم لکھتے ہیں جو اعمال آگے بھیجے جا چکے ہیں, وہ آثارا ہوں, اور جو نشانات پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی, تو آدمی اپنی زندگی میں بھی کچھ اعمال ایسے کرے نیکی کے جو اپنی وفات سے پہلے پہلے وہاں پر بھیجتے, اور ان اعمال میں صدقہ کرنا اس طرح سے کہ اللہ کے ہاں کچھ چیز پہنچ جائے یا اپنے بعد ایسی چیزیں چھوڑ جانا جس کا صدقہ سے ملتا رہے, جس چیز کے استعمال سے ایصال ثواب اس کو پہنچتا رہے, یہ بہت بڑی عاقبت بنانے والی چیزوں میں سے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر کے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے اعمال آگے بھیجو. یہاں پر فرمایا ونفتو ما قدمو, اور ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں. پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے, یعنی ایسا قرض دے کہ فیضاعف له اضعافا کثیرا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہوئے کئی گنا بڑھا دے, ایک سے دس کر دے, وہ تو کرتا ہی کرتا ہے, اس کی مہربانی ہے, دس کے سو کر دے, دس گنا زیادہ قبول فرما لے, یہ اس کی مہربانی ہے, اور سات سو گنا زیادہ کر دے, اور ایک کے سات ہزار دے دے, ستر ہزار دے دے, یہ اس کی مہربانی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں. آخر پہ فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, ہم نے ان کو بخشش دی, بخش دیا, اور بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار رکھا ہے, اجر دیں گے ان کو بہت زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون, ہمارے بندے تو وہ یہ جن کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور وہاں جو گفتگو ہوگی کہ بھئی تمہیں یہ کیسے ملا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جو بہت تھوڑی دیر رات کو سویا کرتے تھے, وبالاسحار ہم یستغفرون, اور جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو ہم سے معافی مانگتے تھے اپنے گناہوں کی, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان لوگوں کے مال میں حق ہے ان کا جو سوال کرتے ہیں, والمحروم, اور وہ جو محروم ہیں ان کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے. ایک جگہ اور فرمایا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا, جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں ایسا اچھا قرض کہ اللہ اس کو واپس کرے گا, یضاعف لہم, اللہ ان کے لیے بڑھا دے گا, وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور ان کے لیے بہت عزت والے انعامات اللہ نے رکھے ہیں, نوبل ریوارڈ جس کو کہا ہے وہ ہے اللہ نے فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہارے صدقے کو تمہیں کئی گنا اضافہ کر کے دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان چیزوں پر اجر زیادہ. سورہ مزمل میں فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے, ہوا خیر و اعظم اجرا, بہت اچھی بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور بہت اجر تمہیں ملے گا. آخری پارے میں فرماتے ہیں وسیجنبها الاتقا, اللہ تعالی جہنم سے دور رکھے گا اس انسان کو, یؤتی مالہ, جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یتزکا, تاکہ وہ تزکیہ کرے, اپنے آپ کو پاک کرے. اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس میں مال کے خرچ کرنے کو بڑا دخل ہے, اس لیے کہ تزکیہ جو صوفیاء کرام رحمہ اللہ کراتے ہیں اور جس کے لیے کتاب و سنت میں بہت جگہ چیزیں آئی ہیں اس کا ایک بہت بڑا جزء حب مال ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حب مال سے چھٹکارے کے لیے، مال کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اللہ نے فرمایا اس لیے خرچ کرتے کہ اپنے نفس کو پاک کریں. یہ ہے اصل چیز کہ نفس پاک ہو جائے تو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے مال کو خرچ کر دینے سے. اور اب ایک طرح سے دوڑ لگ گئی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، اور جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے دو مصیبتیں مال کی اتنی زیادہ آ جاتی ہیں، جس طرح بارش کا اثر ہوتا ہے کہ نمی ہو جاتی ہے، اور جس طرح گرمی کا اثر ہوتا ہے کہ گرمی میں انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تپش لگتی ہے. اسی طرح ہر چیز کا جو اثر ہوتا ہے نا، تو مال کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مال کے دو اثرات بڑے قوی پڑتے ہیں لوگوں پہ. ایک تو یہ کہ لوگوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور جتنا مال زیادہ ہوتا چلا جائے رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے. تو جب مال زیادہ ہونے لگے تو اس دو چیز سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے. جیسے سردیاں آتی ہیں نا تو فکر ہونے لگتی ہے کہ چھت ٹپک نہ پڑے، لپائی کرتے ہیں، چھت کو پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سردیاں آ رہی ہیں، یہ چیز سردیاں آ رہی ہیں، بچوں کو گرم کپڑوں کی فکر کرنی پڑتی ہے نا. بالکل اسی طرح جب پیسہ زیادہ آنے لگے تو دو چیزوں کی فکر کرے، ایک تو یہ کہ کہیں میرا دل نہ تنگ ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں رشتہ داروں کو ہٹانا شروع کر دوں اپنے پاس سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر دوں. ان دو مصیبتوں سے اللہ نے جس کو بچا لیا اور اس کے پاس مال ہوا ٹھہر گیا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس پہ. حقیقت یہ ہے کہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرے تو کر نہیں سکتا. اللہ نے اتنا بڑا انعام اس شخص پہ فرمایا کہ اس کے دل کو اللہ نے پاک کر دی. اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ ہم بچا کے رکھیں گے اس شخص کو جہنم کی آگ سے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنا تزکیہ کرے. کئی آیات ہیں قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کے خرچ کرنے کو، صدقہ کرنے کو تاکہ ثواب ملے انسانوں کو بہت زور دیا. حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے، ابن ماجہ اور ترمذی میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ہیں میں ان پہ قسم کھاتا ہوں، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کے باوجود تمہیں اگر یقین میں کوئی کمی رہ جائے تو میں قسم کھا کے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ما نقص مال عبد من الصدقۃ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو صدقہ کرے اس کے مال میں کمی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میرا یقین رکھو، میری بات یقین کے ساتھ مانو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صدقہ کرے اور مال میں کمی ہو جائے. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مظلوم ہو جائے بیچارہ، صبر کرے ظلم کے مقابلے میں، مگر یہ کہ اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا. دو باتیں، ولا فتح عبد باب مسالہ تن، کو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سوال کرنے کا دروازہ کھولے گا، الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ اس پر فقر اور تنگی کا، محتاجی کا دروازہ کھول دے گا. اس لیے آدمی ایک تو مال خرچ کرے، کبھی نہ ڈرے کہ کم ہو جائے گا، اور دوسرے کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے، ایسے نہ ہو کہ دوسرا آدمی مظلوم ہو جائے اور پھر اس کی آہ لگ جائے. اور اپنے پہ ظلم ہو تو صبر کرے، اللہ یقین اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا. اور فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مانگنے کا دروازہ کھولے تو اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ محتاجی کا دروازہ نہ کھول دے. مانگے نہ، بالکل نہ مانگے، صبر کرے. ہمارے معاشرے میں یہ جو تنگی، محتاجی اور غربت پھیلی ہوئی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صبر کی کمی ہے، اور دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح راتوں رات امیر بن جائیں، راتوں رات کے چیزیں آ جائیں. صبر کرے، اللہ صبر سے دروازہ کھول دیتا ہے اپنی طرف سے، اور نہیں کرے گا، مانگے گا تو پھر یہ ہو جائے گا. اکبر جیسا بادشاہ آدمی، اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں غربت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنی رعایا میں کسی کو مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے دیکھتا ہوں، اکبر نے بڑے اقدامات کیے اور آخر پہ پہنچ کے جو نتیجے کی بات جہانگیر نے لکھی، اس نے کہا کہ والد یعنی اکبر یہ کہتے تھے کہ جب تک لوگوں کی اصلاح نہ ہو جائے، جب تک لوگ ٹھیک نہ ہو جائیں خود، تب تک کہ فقر و فاقہ ہندوستان کی غربت نہیں ختم ہوتی۔ غربت کی وجہ یہ بھی کہ لوگ مانگتے ہیں، گھر میں ہے اس کے باوجود مانگیں گے۔ فقیروں کو دیکھو، بہت کچھ ہے ان کے پاس پھر بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کرنا ہے، فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دینا ہے۔ ابو قبیشہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں، تم اسے سنو۔ ارشاد فرمایا، دنیا چار آدمیوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر کا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مال بھی دیا ہے، اور علم اور مال دونوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، مال کے ذریعے اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اس مال میں حق رکھا ہے لوگوں کا، لوگوں میں مال بھی تقسیم کرتا ہے، علم میں بھی گڑبڑ نہیں کرتا، جھوٹے فتوے نہیں دیتا۔ فہذا بافضل المنازل، جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوگا، اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، دونوں چیزیں دی ہیں، اور دونوں چیزوں کو وہ چھپاتا نہیں ہے، خرچ کرتا ہے۔ ہم کبھی قسم نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن اگر کھائیں اپنے شیخ کے متعلق، امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے متعلق، خوب دیکھا حضرت کو جتنا بھی موقع ہوا، اللہ نے گہری دانش مندی اور علم عنایت فرمایا تھا، اور اللہ نے مال کا تو دریا کھول دیا تھا ان پہ۔ ایک ایک ایوارڈ جو انہیں ملتا تھا اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ان کو ملتے تھے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کروڑ پہ ایک مہینہ گزر جائے، ایک ہفتہ گزر جائے، بس ادھر پیسہ آیا اور ادھر تقسیم شروع ہوئی۔ اور علم تو اللہ نے وہ دیا تھا جو اب بھی دیکھا جا سکتا ہے ان کی کتابوں میں، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور ایسے اللہ کی راہ میں علم کو بغیر کسی اجرت اور قیمت کے دینے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور اللہ نے مال بھی دیا، علم کو بھی خرچ کرتا ہے، مال کو بھی خدا کے راستے میں لٹاتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل المنازل، سب سے اونچی منزل پر پہنچے گا۔ اس مانگنے کی ایک صورت ہے کہ تراویح میں قرآن پاک پر طے کر لینا، تراویح میں حافظ کے ذہن میں ہو کہ یہاں سے پیسے ملیں گے، لہذا منزل سناؤ، اور مقتدیوں کے مسجد کمیٹی کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ حافظ صاحب کو پیسے دینے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بے شرم ہیں، سوچ سمجھ کے لیے لفظ بے شرم کا بول رہا ہوں، اتنے بے شرم ہیں کہ لو سپیکر پہ اعلان کریں گے کہ جی حافظ صاحب کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ جو خدمت کرنی ہے نا، اور یہ جو حافظ صاحب نے پیسے لینے ہیں یہ حرام ہے، حرام۔ حنفی فقہا ہمیشہ اس پہ فتویٰ دیتے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قرآن پاک کو سننے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کو پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، حرام کا گناہ ان کو الگ ہوگا جنہوں نے یہ انتظام کیے ہیں، البتہ تراویح کا بوجھ سر سے اتر جائے گا۔ تراویح تو اگرچہ سنت موقعہ ہے، لیکن وہ سنت موقعہ صبح جو فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، دو فرضوں سے پہلے فجر کی دو سنتیں جو پڑھتے ہیں، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے فقہا کے نزدیک ان دو رکعتوں سے بھی کم ہے۔ اسی لیے تو فقہا فرماتے ہیں کہ بوڑھا آدمی یا کوئی بھی آدمی صبح کی دو سنتیں فجر کی بیٹھ کے نہ پڑھے، اور تراویح میں اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ تراویح میں رخصت دیتے ہیں، صبح کی سنتوں میں رخصت نہیں دیتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی سنتوں کو جتنا ضروری قرار دیا ہے، جتنی بڑی سنت موقعہ وہ ہے، اتنی بڑی یہ نہیں ہے تراویح۔ پھر اس کے لیے بے شرمی، حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، پیسے دینے ہیں، یہ سب حرام کام ہے۔ احناف نے، حنفی فقہا نے اسے حرام لکھا ہے، ہمیں اور کسی سے غرض نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، فتویٰ اسی بات پر ہے، فتویٰ اسی پہ دیتے ہیں۔ پھر ہیلے کرتے ہیں کہ جی حافظ صاحب کو تو ضرورت ہے جی، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بھائی پچھلے 11 مہینے تم نے کبھی مدد نہیں کی، تمہیں رمضان میں ہی مدد یاد آئی ہے، ایسے ہیلے باز ہیں، نئے نئے ہیلے گھڑتے ہیں۔ اور پھر حافظ صاحب لے کے چلے گئے، اگلے 11 مہینے کسی نے فون کر کے بھی نہیں پوچھنا کہ حافظ صاحب کچھ گھر میں ضرورت ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، سب ہیلے۔ اور حافظ صاحب ہیلا کیا کرتے ہیں، کہ جی ایک مہینے میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا وقت جو ہے یہاں لگ جائے گا، وقت کی پابندی ہو گئی ہے، لہٰذا میری اجرت طے ہونی چاہیے، حرام کام کرتے ہیں، تم نے قرآن پاک کو بیچنا ہے؟ لوگ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے، نہ پڑھاؤ، اپنا کام کرو، حلال کا رزق کمانا افضل ہے یا تراوی میں قرآن پاک سنانا افضل ہے؟ اتنی بھی فقہ نہیں جانتے اور چلے ہیں امامت کرنے، اس لیے اللہ ایسے لوگوں کی پوری ہی نہیں ڈالتا، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ دینے والوں کا نہ لینے والوں کا، دونوں مل کے جو حرام کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سب سے اعلیٰ منازل پہ جنت میں وہ فائز ہوگا جو آدمی علم بھی ہے اللہ نے دیا اسے بھی خرچ کرتا ہے، مال ہے وہ بھی، اور دوسرا آدمی وعبدن رزقہ اللہ علما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے علم دیا ہے اور اللہ نے مال نہیں دیا، فہو صادق النیہ، اس کی نیت سچی ہے اور کہتا ہے لو ان لی مالن، اللہ اگر مجھے بھی آپ نے پیسے دیے ہوتے تو میں ایسے ایسے خرچ کرتا، فہو بنیت ہی، یہ اپنی نیت پہ قائم رہتا ہے، فاجرہما سواء، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ دیکھا آپ نے نیت کا کتنا فرق پڑتا ہے، حالانکہ اس نے خرچ نہیں کیا لیکن نیت میں سچا تھا، اللہ اگر دے دیتا نا تو اللہ کو معلوم ہے یہ خرچ بھی کر دیتا۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا آدمی ایسا ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے علم نہیں دیا، لیکن ایک چیز اللہ نے دے دی نا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ آدمی اپنے مال کو بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی نہیں اور اپنے رشتے داروں کو بھی نہیں دیتا، ولا يعلم لله فيه حقا، اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے مال میں کوئی اللہ کا حق بھی ہے، فهو باخبث المنازل، سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا جہنم۔ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ایسا آدمی چوتھا جسے اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا نا، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ، میں بھی ایسے ہی کام کرتا، میں بھی ایسے ہی گناہ کرتا۔ سنتا ہے کہ معاذ اللہ دوستوں نے شراب پی ہے، حسرت ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بھی یہ بوتل پیتا، سنتا ہے کہ ملک سے باہر جا کے یہ کام ہوتے ہیں گناہ کے، کہتا ہے ویزا میرا لگا ہوا ہوتا میں بھی جاتا اور یہ کرتا، اس نے کیا کچھ نہیں۔ فَوِدْرُهُمَا سَوَاءٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو کر رہے ہیں کرتوت اور یہ جس نے نہیں کیے لیکن نیت یہی تھی، یہ بھی گناہ میں برابر ہو گئے۔ نیتیں اتنا فرق ڈال دیتی ہیں، اس لیے یہ حرکتیں چھوڑ دے، نیت کو صاف رکھے۔ چار قسم کے آدمی، یہ ما قدم، جو اللہ کے آگے بھیجا ہے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کو دیکھیں گے جو انہوں نے نہیں کیے ہوں گے، اور قیامت میں پتا چلے گا کہ تم گناہوں کی یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنے متعلق تصور کرتے تھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں ایسے کرتا ہوں اور میں ایسے کروں، اگر میرا بس چلے تو یہ سب گناہ تمہارے ہی ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے کوئی مال نہیں دیا تھا اور وہ سوچتے رہے اللہ اگر پیسے دے تو ایسے کروں ایسے کروں، وہ انہوں نے اگرچہ عمل نہیں کیے لیکن اللہ انہیں بہت کچھ دے گا، اس لیے کہ ان لوگوں کی نیتیں درست تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اسی لیے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے نا، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ، اور جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ غریب کو پیسے دے، تو لوگوں وہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے۔ ایک غریب نے سوال کیا اور آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ پیسے نکال کے اس کے غریب کو دوں، وہ غریب کو دینے میں اور جیب سے نکالنے میں ایک منٹ دو منٹ لگیں گے نا، کتنا وقت لگ جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ غریب کا ہاتھ اس مال کو چھوئے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، یعنی تجارت شروع کر دیتا ہے اللہ تاکہ اپنے بندے کو قیامت میں نفع دے۔ اور دوسری بات وہی فرمائی کہ کسی آدمی نے دنیا میں سوال کا دروازہ جب کھولا ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ تھا، غنی، کھانے پینے کو تھا، اوڑھنے بچھونے کو تھا، اس کے باوجود پیسے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے،
فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تعالیٰ اس پہ فقر اور فاقے کا دروازہ کھول دیتے، فاقہ شروع ہو جاتا ہے. نہ کرے، صبر کرے، مت لوگوں کو بتائے، مت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ہاتھ پھیلائے گا جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے کی بجائے اس نے ہاتھ پھیلا دیا، فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیں گے، اب بھرے گئی. حضرت مرجد بن عبداللہ بیزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ مصر کے تھے، اور وہ جب بھی مسجد جاتے تھے ہمیشہ اپنی جو قمیص کرتا جو ہوتا ہے اس کی جو اس کا جو کف ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز لے جاتے تھے. اس روایت کو حاکم نے بیان کیا ہے، ابن خزیمہ نے، مسند احمد میں بھی آئی ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز لے جاتے تھے، نہیں تابعی تھے رحمت اللہ علیہ، تو اپنی کف میں کوئی نہ کوئی چیز لے جاتے تھے، کبھی روٹی، کبھی پیسے، کوئی اور چیز رکھ کے. کہتے ہیں حتی ربما رأیت البصل یحملہ، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کبھی کبھی پیاز کا ایک گنڈا لے جاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت ان چیزوں سے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے، جب گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جسے میں صدقہ کروں اللہ کی راہ میں، تو پھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتا ہوں جسے پیاز رکھ دیا. تو پھر کہنے لگے کہ مجھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے یہ روایت بیان کی تھی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں مومن آدمی کا سایہ جو ہے نا اس کا صدقہ ہے، جو پیسہ دے دے گا قیامت میں شدید چلچلاتی دھوپ میں وہ اس کے سر پہ صدقہ بن جائے گا. تو آدمی سوچے، اب پیاز مسجد میں لے آتے تھے، ظاہر ہے کہ پیاز تو مسجد میں لانا منع ہے، لیکن مسجد میں لاتے لاتے راستے میں کسی کو دے دیتے تھے. ہمارے یہاں گاؤں میں، دیہات میں پیاز اور لہسن اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی صدقے کی نیت سے مویشیوں کو ہی ڈال دے، بجائے اس کے کہ کھیت میں گل سڑ کے ضائع ہو جائیں اس کو ڈال دے. کھیت میں اگر گلانا چڑھانا ہے تو نیت یہ کرے کہ اللہ یہ کھاد بن جائے گی، زمین کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور آئندہ فصل زیادہ اچھی اگے گی، اس میں سے صدقہ کریں گے انشاءاللہ. نیت کو صحیح رکھے. اسی لیے کچھ نہیں تو یہ پیاز ہی لے آتے تھے کسی کو صدقہ کرتے. بہت اچھی چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں دیتا رہے. ایسا بھی زمانہ تھا جو بہت دور نہیں ہے، ابھی تک اس کے دیکھنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ سبزی لینے جاتے تھے تو پیاز، دھنیا اور دو چار مرچیں مفت میں دے دیا کرتے تھے، مطلب کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کے مال میں برکت تھی، ہر ایک کو دے دیتے تھے. اور اب وہی دھنیا اور پیاز 200-200 روپے کلو بکتا ہے. ہم اس پہ بھی تو غور کریں کہ اللہ نے بھی برکتیں واپس لے لی ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں. ہر وقت حکومتوں کے پیچھے پڑے رہنے کی بجائے اس پر بھی تو غور کریں کہ ہمارے دل اتنے کھلے نہیں رہے اور ہماری نمازیں اتنی اچھی نہیں رہی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا غالباً یہ وہی ہیں جو عقبہ بن عامر جوہنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بس وہ لوگ سائے میں رہیں گے جن نے زندگی میں صدقہ کیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، اس وقت تک اللہ ان پر سایہ رکھے گا، دھوپ نہیں پڑے گی. اس چیز سے اللہ نے ان کے صدقے جو قبول فرما دی. اور وہ کہتے ہیں کہ کان مرجد، یہ مرجد رضی اللہ عنہ جو تھے، صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کوئی دن ایسا نہیں چھوڑتے تھے، لا یخطئہ یوماً، کوئی دن خطا نہیں کرتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں چھوڑتے تھے اس میں صدقہ نہ کریں، ولو کا عقتن او بسلتن، کبھی ایک روٹی صدقہ ہوتی تھی تو وہی دیتے تھے، کبھی پیاز کا ایک گنڈا صدقہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہی دے دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے تھوڑا صدقہ ہو یا زیادہ، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے نہ دے. اس لیے صدقہ کیجیے، بے شمار غریب مل جائیں گے. گھر سے جاتے ہوئے ایک روٹی لے جائیے ساتھ، اور گاڑی چلاتے ہوئے جب مانگنے آئے تو روٹی دے دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. پیاس لے جائیے، اس حدیث پر عمل کر لیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. ہر دن اس حدیث پر عمل کر لیجئے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنا ہے. کچھ نہیں تو پیسے بنا کے ساتھ رکھ لیجئے، ایک روپیہ دو روپے، یہ ایک روز صدقہ کرتے رہیے. سال میں کتنے ہیں؟ 400 روپے خرچ ہو جائیں گے، لیکن کوئی دن آپ کا صدقے کے بغیر نہ گزرے، اللہ کے کسی دن تو قبول فرما لے گا. اول تو اس سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہر دن قبول کر لے گا، نہیں تو کسی دن تو قبول کر لے گا نا. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ روز 100 روپے ہی صدقہ کریں؟ 1 روپیہ کر دیجئے. دینا اللہ کے لیے ہے، اس ہستی کے لیے دینا ہے جسے تھوڑے اور زیادہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ اندر کے حالات کو دیکھتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کر دیجئے، لیکن روز کیجئے. اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے ہاں سایہ نصیب فرما دے گا، اور اس دن کی سائے کی قدر بس اسی دن آئے گی جس دن شدید دھوپ چمکے گی اور سورج کی طرح کی روشنیاں ہوں گی اور ایسی تپش ہوگی جیسی سورج میں ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو صدقہ کرنا، جو شخص بھی صدقہ کرتا ہے، حر القبور، قبروں میں جو تپش ہوتی ہے وہ صدقے سے بجھ جاتی. سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے. عذاب قبر سے بندہ اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے آبا و اجداد کو بھی. اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہے اس نیت سے کہ اللہ یہ صدقہ والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، خدا بندہ انہیں قبر کے عذاب سے بچانا. اپنے دوستوں کی طرف سے کرے کہ اللہ انہیں عذاب سے بچانا قبر کے عذاب سے، اپنی طرف سے کر دے. اور پھر دوسرا جملہ وہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، حاکم میں آیا ہے یہ مستدرک میں، فرماتے تھے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کی آپس میں بحث ہوئی کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو صدقہ جو تھا اس نے کہا انا افضلکم، میں تم سب سے اچھا ہوں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں انہوں نے یہ چیز دیکھی، لیکن کوئی نہ کوئی بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے مجھ سے یہ ذکر کیا گیا کہ اعمال کی آپس میں بحث ہوئی، تو آدمی صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ ایصال ثواب میں بھی اچھا ہے، خود اپنے لیے بھی اچھا ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمایا نکتب ما قدموا وآثارہم، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو پیچھے چھوڑ آئے. پیچھے چھوڑ آئے یعنی صدقہ کیا، اس آدمی نے مسجد بنوا دی، پل بنوا دیا، سرائے بنوا دی، ایسی کوئی چیز بنوا دی، تو اب اس انسان کو مسلسل اس کا اجر مل رہا. ایک اور بات بھی اس آیت کریمہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بات کی کہ کوئی آدمی اپنے پیچھے جو اثر چھوڑاتا ہے، نشانات. تو اثر کہتے ہیں نشان کو، پہلے اس کی تشریح گزر چکی. اور اسی طرح آدمی کو جو اس کی جائے پیدائش ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں وفات آتی ہے وہاں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کا اثر یہاں تک پہنچا، یعنی اس کا نقش قدم یہاں تک پہنچا. اس سے پھر مجاز کے طور پہ سفر مراد لیا جاتا ہے. اور کوئی آدمی اسے سفر میں موت آ جائے، سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. حتیٰ کہ لوگ تمنا جو کرتے ہیں نا کہ مدینہ منورہ میں آخری لمحہ آئے اور مدینہ منورہ میں تدفین ہو جائے، اس سے بھی افضل موت سفر کی ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے مدینہ منورہ میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال کر جانا یہ کوئی تھوڑی چیز ہے. تو کہا صلی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جنازہ پڑھایا. اور یہ روایت صرف امام نسائی رحمت اللہ اپنی سنن کبریٰ میں نقل نہیں کی، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے. اس کے مقابلے میں دوسری حدیث یہ آئی ہے کہ من استطاع یموت فی المدینہ، جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں انتقال ہو اس کا، اور میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا جو مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا. تو وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. کچھ علماء نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے کہ مدینہ منورہ کا انتقال اچھا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حدیث دیکھو اس میں کیسی زبردست بات آئی ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے اسے ترجیح دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، اے کاش کہ یہ آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور مرتا، کہیں اور انتقال ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوئے اور مدینہ طیبہ ہی میں انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ کاش ان کا انتقال اپنی جائے ولادت کے علاوہ کہیں اور ہوتا. فقال رجل من الناس، ایک آدمی نے عرض کیا ولیمہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے آپ فرما رہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک مدینہ منورہ کا وفات کا معاملہ سب سے اہم تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا توفی فی غیر مولدہ، یاد رکھو جب کسی انسان کا انتقال اس جگہ پر ہو جائے جہاں وہ پیدا نہیں ہوا تھا، فیس لہ من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ، تو یہ کہا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے اس آدمی کے لیے کہ اس کی جائے ولادت کو دیکھو، یہ پیدا کہاں ہوا تھا اور آج اس کا انتقال ہوا ہے، یہ میرا بندہ سفر میں انتقال کر گیا نا، تو دیکھو اس کی موت کہاں آئی ہے. تو جائے پیدائش سے لے کر جائے وفات تک دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ بنتا ہے فی الجنہ، اتنا جنت کا ٹکڑا اسے دے دو. بہت سے لوگ سفر میں انتقال کر جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بدنصیبی ہے، ایسے نہیں بھائی. ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا کراچی، انتقال ہو گیا وہاں اور پیدا وہ ہوا تھا اسلام آباد میں، دیکھا یہاں سے لے کے وہاں تک 1200-1300 کلومیٹر، اگر اس کے اعمال میں کچھ اور گڑبڑ نہیں جو اسے جنت جانے سے روکے، اور یا یہ کہ اپنی سزا کے بعد جنت میں چلا جائے، اتنا بڑا ٹکڑا زمین کا مل جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہ اس کا انتقال کہیں اور ہوا ہوتا، تو پھر یہ کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ یہ انسان اتنی بڑی چیز پا لیتا، اتنا بڑا ٹکڑا جنت میں دیکھتا اپنے گھر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر ان آثار پہ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے جو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، اور ایک روایت وہی ہے جو قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے. پہلے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی روایت سنا دیتے ہیں، پھر ان کی. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو اصل مسئلہ پہلے یہ بھی سن لیں کہ آثار جو ہے نا، کہ ہم ان آثار کو لکھتے ہیں، مفسرین میں بہت سے حضرات اس طرف بھی گئے ہیں، اور کہ بالکل درست ہے الحمدللہ، کہ اللہ نے کہا ہم نقش قدم کو لکھتے ہیں، تو جتنے قدوم کے نقوش مسجد کے لیے ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی لکھتا ہے. کتنی دور مسجد ہے، پیدل چلتا ہے آدمی، کتنے قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں، یہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اللہ یہاں کہ اس انسان نے اللہ کی راہ میں کتنا کام کیا، کتنے قدم اٹھائے. اس روایت کے بعد اور اس مسئلے کے بعد اب یہ سن لیجیے، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد جا رہا تھا جلدی جلدی، فمشینا رویدن، جلدی جلدی چلے، اور جب نماز پوری ہو گئی تو میں نے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا بھئی ثابت بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جلدی جلدی چل رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انس، یہ زید رضی اللہ عنہ بھی تو صحابی ہیں، انس رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں. تو گویا ایک صحابی نے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا، تو زید رضی اللہ عنہ کا انس اما شاعرتا ان الاثار تکتب، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے جو قدم اٹھتے ہیں ان کا عدد لکھا جاتا ہے، ان کی تعداد لکھی جاتی ہے، یعنی یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا اما شاعرتا ان الاثار تکتب، تمہیں پتا نہیں ہے انس کہ جو پاؤں اٹھائے جاتے ہیں یہ لکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی طرف جو چلو تو آرام آرام سے چلو،
یہ تمہارا چلنا جانا جو ہے مسجد کی طرف یہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ روایت حضرت انس حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی اور ثابت دونانی رحمت اللہ نے اس لیے سنائی کہ ثابت رحمت اللہ علیہ تیز تیز چل رہی تھی. یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بہت فاضل شاگردوں میں. اور کئی ایک روایات ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی سنا دیتے ہیں. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جب بھی ملنے آتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تو ان کے ہاتھ چومتے تھے. اتنا یہ زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب ان کے آنے کا پتہ چلتا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو, مجھے پتا ہے کہ ثابت جو ہے نا یہ ہاتھ چومنے سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. گھر والے خوشبو لگا دیتے تھے. یہ تو سب نارمل روٹین کی باتیں ہیں. بات وہ ہے جو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, یہ تابعی تھے نا. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومتے تھے اور کہتے تھے واہ واہ ان ہاتھوں کو چھو رہا ہوں جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چھوا تھا, واہ واہ ان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہاتھ رکھے تھے, واہ واہ ان ہاتھوں کو مس کرتا ہوں جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو مس کیا تھا. اتنی محبت تھی ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو انس رضی اللہ عنہ گویا سکھایا کہ لڑکے یہ جو تیز تیز چلتے ہو نا مسجد کی طرف ایسے نہ کرو, یہ جو قدم ہیں لکھے جاتے ہیں اللہ کے ہاں. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیجا جا چکا صدقہ خیرات نیکی, وَآثَارَهُمْ اور ان کے جو نشان ہیں قدموں کے. تو اس سے مراد مفسرین نے لیا کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے جو نشانات قدموں کے ہیں ہم انہیں لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ اجر دیتا ہے. پہلے اللہ کے فرشتے قدموں کو لکھتے ہوں گے, اب ٹائروں کو لکھتے ہوں گے کہ کتنا گھومتا ہے. اب تو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیدل کم چلتے ہیں اور عام طور پہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں, تو اس لیے کبھی آدمی پیدل بھی جائے اور یہ بھی سوچ لے کہ یہ نشانات سب اللہ کے یہاں لکھے جائیں گے. اگرچہ جو گاڑی پہ جاتا ہے ثواب اس کا بھی کچھ کم نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے اپنے مقام پہ ہے, لیکن اس پر بھی کبھی کبھی عمل ہونا چاہیے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو اس روایت کے متعلق ہیں, حضرت زید, حضرت انس اور ثابت بنانی رضی اللہ عنہ اجمعین, ان تینوں کے متعلق. ٹھیک یہی واقعہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے, لیکن انہوں نے اس میں بات یہ کہی ہے کہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا. یہاں انس کہہ رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ نے کہا. یہاں قرطبی میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی, تو اختلاف یہاں پڑا کہ انس بن مالک نے کس کا حوالہ دیا رضی اللہ عنہ نے, کہ مجھ سے یہ بات حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی یا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ مسجد کی طرف جو پاؤں اٹھائے جاتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو قرطبی کی روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, مگر اصل بات اب کیا ہے, بات ہمیں جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے یہ بڑا مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مان لی جائے, ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ کوئی جھوٹ کی بات آ جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں, ایک دوسرے صحابی زید رضی اللہ عنہ ہیں, تو ان سے یہ روایت مان لی جائے, یہ زیادہ اچھی ہے ایک بات. اور دوسری یہ ہے کہ اگر علمی اور فنی اعتبار سے دیکھیں تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں بنسبت قرطبی کے. تو انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو آئی ہے وہ زیادہ اچھی ہے ابن کثیر والی, یہ مان لی جائے. کیونکہ اگر اس میں مرفوع کوئی روایت ہوتی, ایسی حدیث ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہوتا, تو اس کو ابن کثیر ذکر کر دیتے, انہوں نے کی نہیں. اور قرطبی رحمت اللہ علیہ جو اس کو لائے ہیں اس کی کوئی اصل مل نہیں سکی اب تک، اگرچہ قرطبی کی تفسیر بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن چند ایک روایات اس میں حدیث کی ایسی ہیں جو اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں مل نہیں سکی ابھی تک. تو ابن کثیر کو رحمت اللہ علیہ اس لیے بھی ترجیح حاصل ہے اس پہ. ایک اور بات بھی اسی آیت کے ضمن میں سن لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس میں 25 گنا کا فرق پڑ جاتا ہے، 27 گنا کا فرق پڑ جاتا ہے. اور اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر یہ اجر بڑھ کے 500 نمازوں کے برابر پہنچاتا ہے. جمعہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس مسجد کے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر فرمایا کہ 500 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اب لوگوں نے جمعے کا مجمع توڑ دیا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پر جمعہ ہونے لگا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں جمعہ ہونے لگا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ پورے مدینہ طیبہ میں 9 مسجدیں تھیں لیکن کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد میں، اور مسلمان تقریباً 250 برس اس پر قائم رہے، اور ان میں سب سے زیادہ سخت اور محتاط حنفی تھے. حنفیوں نے جو ائمہ متقدمین تھے رحمہم اللہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ جمعہ دو جگہ ہو، یا اس پہ فتویٰ حنفی دیتے رہے یا فقہ جعفریہ والے دیتے رہے. اور پھر جب شہر بڑھنا شروع ہوئے تو پھر احناف رحمہم اللہ نے کہا اچھا شہر میں ایک سے زیادہ یعنی دو جگہوں پر جمعہ جائز ہے. بغداد جب بہت بڑا ہو گیا تو پھر وہ کہتے تھے کہ پل سے ادھر بھی جمعہ پڑھ لیا کرو اور دریا کے پل کے پار بھی جمعہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ شہر بہت پھیل گیا تھا. اور اسی سے پھر فائدہ اٹھایا بعد والوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک سے بڑھتے ہو تو پھر شہر میں متعدد مقامات پر جمعہ جائز ہے. پھر متعدد مقامات پر جمعہ جائز ہو گیا، اور پھر ہوتے ہوتے اب نوبت یہ آ پہنچی ہے کہ مسجدیں تھوڑی رہ گئی ہیں جہاں جمعہ نہ ہو. وغیرہ آج سے 50 سال پہلے بھی کئی ایک مسجدیں شہر میں چھوٹی ہوتی تھی، نہیں جمعہ پڑھاتے تھے، جمعے کو اجتماع کو نہیں توڑتے تھے. تو چھوٹی چھوٹی مساجد ان میں جمعہ یقیناً ہو جاتا ہے، فتویٰ اس بات پہ ہے، مگر وہ جو ابتدا تھی نا احناف کی اس میں بڑے سخت تھے. وہ کہتے ہیں شہر میں ایک جگہ کے علاوہ جمعہ ہی نہیں ہوتا، اور اس پہ اب تک قائم ہیں فقہ جعفریہ والے. تو وہ کہتے ہیں شہر میں ایک سے زیادہ مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا، جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں ایران میں. لیکن باقی دنیا میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں اب وہاں بھی یہی ہو گیا ہے کہ ایک ایک بستی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ان کے بھی جمعے ہونے لگے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں بھی اصل میں مسئلہ اور فتویٰ یہی تھا. اور بات یہ ہے کہ وہ اہل علم بھی نہیں رہے جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے، اور پھر دین کے ساتھ ایسا گہرا تعلق بھی عوام کا نہیں رہا. بس جتنا قریب سے قریب نماز مل جائے تو ہم کہتے ہیں چلو نماز تو نہ چھوڑے وہ پڑھ لے، مگر اصل مسئلہ جو تھا وہ بھی آپ سے عرض کر دیا اور اب کی بھی صورتحال عرض کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے علاوہ کہیں جمعے کی اجازت نہیں دی تھی، اور لوگ اسی مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے. آخری بات جو اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن لی ہے ایک کھلی ہوئی اصل میں. لفظ استعمال فرمایا ہے کہ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اسے گن لیا. کہہ نہیں سکتے اس لفظ کی تشریح پہلے گزر چکی یا نہیں، اگر نہیں گزری تو پھر ایک بار پھر عرض کر دیتے ہیں، گزر چکی تو ایک بار پھر سن لیجئے گا. احصاء اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں عدد کو حاصل کرنا، اور یہ لفظ شروع ہوا تھا حسن سے، ہا صاد اور چھوٹی ہے حسن. حسن کہتے تھے کنکریاں، کیونکہ عربوں میں لوگ گنتی میں کنکریوں پر اعتماد کرتے تھے، کنکریوں سے گنتے تھے. بہت عرصے تک عربوں میں رواج یہ رہا کہ 50, 100, 1000, 2000 گننا ہے تو کنکریاں گنو، اور وہی کنکریاں اٹھا کے اونٹوں پہ چلتے رہتے تھے، بتا دیتے تھے کہ اتنے آدمی مر گئے یہ کنکریاں ہیں، بتا دیتے تھے کہ اتنے روپے ہیں لینے اور دینے، یہ کنکریاں اس کا نشان. بغداد میں طاعون پھیل گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنازے لے کے جاتے تھے اور ایک آدمی کو ہم نے دیکھا، حکومت کی طرف سے مٹکے رکھے ہوئے تھے اس نے، اور حکومت شمار کرنا چاہتی تھی کہ کتنے آدمی طاعون میں مر گئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی کے پاس کئی مٹکے مٹی کے بھرے پڑے ہیں کنکریوں سے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جتنے قبرستان میں جاتے ہیں نا ساتھ ہی کنکر ادھر بھی پھینک دیتا ہوں، اور گن کے آخر پہ بتا دیتا ہوں کہ اتنے لوگ طاعون میں فلاں تاریخ تک مر گئے. تو وہ آدمی جس نے یہ قصہ لکھا کہتا ہے میں پھر اگلی مرتبہ گیا تو میں نے وہاں کسی اور آدمی کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ پہلے تو کوئی اور آدمی بیٹھتا تھا، آج تم نئے آئے حکومت کی طرف سے، اس کہاں نئے آیا ہوں؟ تو میں نے کہا پچھلا کہاں گیا؟ تو اس نے مٹکے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اس کی کنکری بھی اس میں چلی گئی. تو یہ ہو جایا کرتا ہے، جو آج زندہ ہیں کل قبروں میں پہنچائیں گے. تو عرب اس طرح کنکریوں پر گنتے تھے، بعد تک بھی یہ چیز جاری رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گتھلی تھی اور اس میں کنکریاں بھری رہتی تھی، اس پہ اللہ کو یاد کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها، جس نے گن لیے اللہ کے نام 99 یعنی یاد کر لیے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو احصا الاحصاء کا مطلب عدد کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کل شیئن، ہر چیز جو دنیا میں احصیناہ ہو ہم نے اس کی تعداد گن لی ہے، فی امام مبین، کہاں پر؟ لوہے محفوظ میں. اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے خرب، کتنے انسان جنت میں جائیں گے، کتنے ارب اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ اور کتنے ہزار جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اللہ نے سب گن رکھا ہے. پانی کے کتنے قطرے زمین پر برسیں گے، اللہ نے گن رکھا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے ہاں گنی ہوئی ہے. یہ پوری کائنات اتنی میتھمیٹیکل ہے، اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اللہ کا جتنا نظام ہے وہ ایک ترتیب میں چل رہا ہے، اور انسانوں کے نظام بگڑتے ہیں، ان کے ہاں 90 اور 99 اور 100 اور 99 کا چکر چلتا ہے، باقی پروردگار کے ہاں ایک ایک چیز میتھمیٹیکل ہے. گن رکھی ہے اس نے سورج کو، آگے ذکر آئے گا سورہ یاسین میں، اربوں سال سے چلا رکھا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق کو ڈال دے اور چاند کو اس نے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں سال سے چلا رکھا ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے کام میں کچھ فرق آ جائے؟ ہر چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم نے گن رکھی، انسانوں کے اعمال بھی، اور انہیں اللہ نے محفوظ فرما دیا لوح محفوظ میں. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ امام مبین، کھلی ہوئی کتاب میں. اب یہ امام مبین کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی کتاب کیا ہے؟ کلیئر بک. وی ہیو ریکارڈیڈ ایوری تھنگ ان اے کلیئر بک، ہم نے ہر چیز کو صاف کھلے ہوئے رجسٹر میں لکھا ہے. اور دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں یہ آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وہ کلو شیئن فعلوہ فی الزبر، اور ہر وہ کام جو لوگوں نے کیا ہے اسے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور لوگوں ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ایک آدمی زندگی میں کتنی بار ہسا اور کتنا رویا، اللہ نے اس کو بھی لکھوا دیا ہے. ایک ایک چیز انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی تھی، ہر چیز کو اللہ نے طے فرما دیا تھا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو اللہ نے کہا لکھ. اس نے کہا پروردگار کیا چیزیں لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر کو لکھ. جو کچھ ہو چکا ہے اور اس کائنات میں آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے سب چیزوں کو لکھ دے، تو اب تعالی شانہ نے اپنے علم سے قلم کو لکھوایا۔ تقدیر کی بحث اگر سننی ہو تو ہم اس سے پہلے جو عقیدے پہ بات کر چکے ہیں وہاں تفصیل سے بات ہوئی ہے، وہاں کئی گھنٹے میں جا کر اس تقدیر کے موضوع کو اپنی طرف سے کچھ سمیٹا ہے، اس کو سن لینا چاہیے، یہ موقع نہیں ہے اتنی لمبی بحث کا۔ بس خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر بدل سکتی ہے، حتیٰ کہ جو فرشتوں نے لکھا ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ چیز بدلتی ہے دعا سے، والدین کی دعا سے، نیکی کے کاموں سے بدل جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے کسی اچھے بندے کی دعا لگ جاتی ہے اس سے بدل جاتی ہے۔ یہ ساری تفصیلات وہاں سنی جا سکتی ہیں، اور ایک یہ بحث کی ہے حجت اللہ البالغہ میں امام الہند حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی جو تشریحات ہیں ان میں بھی ایک جگہ بات کی ہے کہ لوح محفوظ سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ہیں۔ تو لوح محفوظ سے خلاصے کے طور پر مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ کوئی کتاب ہے، کوئی چیز ہے ایسی جہاں اللہ نے ہر چیز لکھوا دی، تو جو کچھ ہونے والا ہے ابد تک اللہ نے ہر اس چیز کو لکھوا دیا ہے، بندے عمل کرتے ہیں، کرامن کاتبین ان کے اعمال کو پھر لکھ لیتے ہیں، تو لکھا ہوا جو ہے وہ حشر کے دن پیش کیا جائے گا، تو لکھنے والے فرشتے وہ اپنی تحریر پیش کر دیں گے، ایک گواہی، انسان کا اپنا جسم گواہی دے دے گا۔ اسی لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ آثار، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اثرات چھوڑے، یعنی انسان جو بھی نیکی اور گناہ کا کام کرتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر مرتب ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب شروع کریں گے نا کہ یہ ہے تمہاری زندگی، یہ تم پیدا ہوئے، دیکھو یہ رو رہے ہو، چلتے جاؤ، اور یہ ہے 80 سال اور 5 مہینے ہوئے تو تم مرے تھے، یہ تمہاری آخری ہچکی۔ تو عمل بھی آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے، اب تو آسان ہو گیا سمجھنا، ایک ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوگی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نیت اس کی ہے، فرشتے بتائیں گے یہ تمہاری نماز ہے میاں تم پڑھ رہے ہو، تم پیدا ہوئے تھے 1900 میں اور تم نے انتقال کیا 1990 میں، 90 برس زندگی ملی، یہ 1940 کی اثر تم پڑھ رہے ہو، اور یہ جو اثر ہے تمہاری یہ 5 اگست 1940 کی ہے، اور پیچھے سے آواز آ جائے گی کہ جو اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرے، یوں چلیں گی چیزیں قیامت میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شک کو شبہ لوگوں تمہارے اوپر نگران ہیں، کرامن کاتبین، دو معزز لکھنے والے ہیں، یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انسان عمل کرتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، تو ایک گواہی فرشتوں کی، دوسری گواہی خود انسان کے اپنے جو اندر جو انسان کے جسم پہ اثرات ہیں، جو نشانات ہیں، انسان کے جسم بھی تو گواہی دے گا نا، دوسری گواہی یہ ہو گئی آثار کی، تیسرے جسم جو گواہی دے گا خود بولے گا، اور چوتھے اللہ کا لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے بعد خود حق تعالی شانہ کہاں کہاں اپنے گناہوں کے اثرات مٹائے گا۔ اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا تھا، اتنا پاک ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے توبہ کرے، اور توبہ کے بعد یہ توقع رکھے کہ اللہ نے اس توبہ کو قبول فرما لی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں کہا، علم اس نے فرعون نے پوچھا نا کہ فما بال قرون الاولی، تم جو کہتے ہو کہ زندہ ہونا ہے تو جو باپ دادا قبروں میں چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ قال علمها عند ربي في كتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں۔ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے جواب دیں کہ وہ سارے بھی گئے جہنم میں، اگر موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے تو فوراً الزام دھرتا اور کہتا دیکھا نا تمہارے باپ دادوں کو جہنمی کہہ رہا ہے، اٹھ کھڑے ہو اس کے خلاف، پکڑو اسے، مارو، یہ کرو، کمال کا جواب دیا، ان کا علمها عند ربي في كتاب، ان سب کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار تو نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا، تو لوح محفوظ میں منضبط کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے پاس بھیج دیے، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا نکتب ما قدموا وآثارهم، جو ہمارے پاس بھیج دیے ہم ان کے اعمال لکھ رہے ہیں اور جو پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ ہم بندوں کے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہم نے تو ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. اور فرشتے اس کے پیچھے چلتے، فرشتے اس کے پیچھے جو علم ہے اس کی پیروی کرتے. اس لیے صاحب الرحمانی رحمت اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے اس مقام پہ وہ ہے بڑی علمی بحث، لیکن اس کو چند لفظوں میں سننا چاہیں تو وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی کیسے جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن کی کوئی انتہائی نہیں. مثلا جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، اس کی کوئی انتہائی نہیں، تو اللہ نے لکھ کیسے دیا؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز اس میں لکھ دی ہے. تو بندے جتنے بھی آئیں، اربوں اور کھربوں کے حساب سے جتنا آئیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے جتنے بھی افعال ہیں آخر کوئی فگر، کوئی اینڈ، کوئی نتیجہ، کوئی نمبر تو بنے گا نا، کوئی عدد بنے گا، تو وہ سب چیزیں لکھ دی. اور آخرت میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جنت ہے، جہنم کا عذاب ہے، تعالی شانہ کا علم ہے، اللہ نے آخرت کے متعلق نہیں لکھا، بس آدمیوں انسانوں کے اعمال افعال کے متعلق طے فرما دیا کہ آخر پہ یہ ہونا. تو اس لیے خود علامہ آلوسی رحمت اللہ عنہ کا کہ میرے نزدیک اصل میں بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قیامت تک کے حالات لکھے ہیں، اور وہ قیامت تک کے حالات جتنے بھی ہیں وہ گنے جا سکتے ہیں، وہ تعالی شانہ نے گنے ہوئے ہیں اور اسی کو اس نے لوح محفوظ میں تحریر کروا دیا ہے. آگے چلیے، اب اگلی آیت آ گئی اور اللہ تعالی نے اس میں قصہ بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سورہ یاسین کی یہ 13ویں آیت ہوئی.